نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبق نمبر 266 آیت نمبر 1 سے 28 سورة جن لیسن نمبر 266 آیت نمبر 1-28 سورة الجن کچھ باتیں سورت کے بارے میں سورت جن ترتیب کے اعتبار سے 72 یعنی 72 نمبر کی سورت ہے سورت کا نام سورت جن ہی ہے اور اس کا مضمون بھی جناتی ہیں اور اس پوری سورت کے اندر ایک ہی مین تھیم چلتا ہے کہ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں یہ مکلف ہیں جیسے انسانوں سے پوچھا جائے گا نیکی بدی کا گناہ ثواب مرنے کے بعد جنت یا جہنم انسانوں کی طرح دوسری مخلوق جو ہے وہ جن ہے بعض لوگوں کو غلطی لگی کہ انسان ہی کا نام جن ہے ہم اس پہ انشاءاللہ الگ بات بھی کریں گے لیکن صرف ابھی سورت کے بنیادی مضمون پہ اگر دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنوں کی زبان سے قرآن کی تعریف کروائی ہے کہ جو قرآن تم پڑھ رہے ہو جنوں کو اس قرآن سے جڑنے اور ان کو پڑھنے کے بعد اس سے کیا فائدہ ہوا کیسے جنات قرآن سے متاثر ہوئے ایک ہی دفعہ کا سنا ہوا ان کی ہدایت کے لیے ایک راستہ بن گیا اور انہوں نے وہ بہت بڑی حقیقت سمجھ لی جو بعض لوگ کئی کئی سال پڑھنے اور اس سے تعلق رکھنے کے باوجود نہیں پڑھ پاتے سورج چونکہ مکی ہے کس دور میں ہے یہ معلوم نہیں ہوتا لیکن دو تین مختلف واقعات ہیں جنات کے کچھ نے کہا کہ اس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر سے ہے جو آپ نے طائف سے واپسی پہ کیا تھا اور وہاں سے آپ کو جنات ساتھ لے گئے تھے جس کا تذکرہ ہم سورۃ الاحقاف میں پڑھ چکے ہیں لیکن یہاں دیکھا جائے تو یہ مکی دور کے آغاز کی ایک صورت بنتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صحابہ کے ساتھ ایک بازار تھا اوقاز وہاں سے جنات کی طرف لے جائے گئے صحیح بخاری اور مسلم کے ایک روایت ہے اللہ کے نبی تبلیغ کی غرض سے اپنے صحابہ کے گروہ کے ساتھ اوقاز کے بازار کی طرف روانہ ہوئے یہ وہ وقت تھا جب جنات کا آسمان کی طرف جانا بند ہو چکا تھا وہ آسمان کے قریب جانے کی کوشش کرتے تو شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتے انہوں نے اس کا ذکر اپنی قوم کے لوگوں سے کیا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابلیس نے آ کر ان کو یہ بتایا تھا کہ ضرور دنیا میں کوئی ایسا حادثہ ہو گیا جس کی وجہ سے اب تمہارا آسمان پہ جانا روک لیا گیا تو اس کا تذکرہ ہے بہرحال پوری کی پوری صورت ایک جن کی سپیچ ہے جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سننے کے بعد واپس جا کر اپنے گھر والوں یا اپنے قوم والوں کے سامنے رکھی اور اس کی اس بات کو سن کر لوگ مان چکے تھے کس طرح سے کہ واقعی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی دنیا میں آ چکے ہیں جن کے بارے میں ہم منتظر تھے پوری سورت کا بنیادی موضوع عقیدہ ہے توحید رسالہ اور آخرہ پہلا حصہ دیکھیں آیت نمبر 1-15 تک تو اس میں جنوں کے قرآن پاک سے متاثر ہونے کے بارے میں بات ہوگی کہ کس طریقے سے انہوں نے قرآن سنا اور اس کا پیغام ان کے دل پر آیا اور حقیقت یہ ہے کہ جب بھی کوئی تعصب کے بغیر اس قرآن کو سنتا ہے تو اس کو بالکل اچھی طرح سمجھ آتی ہے سورت کا دوسرا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے قل کہہ کر شروع ہوتا ہے جس میں جنات کے ایمان لانے کے واقعے کو بنیاد بنا کر لوگوں کو ہدایت پر قائم رہنے اور مسجدوں کو اللہ ہی کے نام پر بنانے اور صاف رکھنے کی بات ملتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں آیت 20-21 کہ مجھے نفع دے سکتا ہے نقصان سے بچا سکتا ہے تو اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا آیت نمبر 28-28 تک یہی پھر موضوع چلتا ہے تھوڑی سی بات ہمیں جنوں کے بارے میں بھی کر لینی چاہیے اور اس پوری صورت کو پڑھنے کے جو ہمارے مقاصد ہے اس میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم جنوں کی حقیقت کو سمجھ سکیں کچھ اور مقاصد بھی نوٹ کر لیجئے پھر انشاءاللہ جنات پہ تھوڑی سی بات ہوگی قرآن پاک پر ایمان لانے کی حقیقت سیکھیں کہ اصل ایمان کیا ہوتا ہے پھر جنوں کے ایمان لانے کے بارے میں دیکھیں کہ جن بھی کیا ایمان لاتے ہیں یا کفر پہ ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے انجام کو دیکھ سکیں چوتھا مقصد ہے ہدایت پر قائم رہنا سیکھ سکے۔ کیسے ثابت قدمی رہتی ہے ہدایت پر؟ پھر جنات کی پناہ لینی ہے یا اللہ سے جنات سے پناہ مانگنی ہے، اس کی حقیقت سمجھیں گے۔ اور چھٹی بات کہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے کی پھر حقیقت اور اس کے انجام دیکھیں، حق سے منہ پھیرنے کی حقیقت کو سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں خلاف حقیقت باتوں کو کرنا، سننا، سمجھنا سیکھ سکے۔ اب تھوڑی سی ہم بات کریں گے جنات کی حقیقت پہ۔ لفظ جن جمع ہے، اس کا واحد ہوتا ہے جنیون، جیسے جنی ہوتا ہے نا، جیم، نون، نون پہ شد ڈال دیں اور چھوٹی یا ڈال کے اس پہ تنوین ڈال دیں، اس کا واحد جنیون ہوتا ہے، جیسے روم کا واحد رومی ہوتا ہے نا، اسی سے۔ جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ چھپی ہوئی چیز ہے۔ لفظ جن یا جنہ چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، تو ہر چھپی ہوئی چیز کو کسی نہ کسی سینس سے جیم، نون، نون ہی کے روٹ سے رکھا جاتا ہے۔ جیسے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو جنین کہتے ہیں، فیٹس، کیونکہ ہماری آنکھوں سے ہٹا ہوتا ہے۔ دل کو جنان کہتے ہیں، جنان، کیونکہ یہ سینے میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مجنہ، میم لگا دیں ساتھ، تو مجنہ ڈھال کو کہتے ہیں، جو انسان کو دشمن کے وار سے چھپا لیتی ہے۔ اگر جن ایز اے مخلوق، کیا مخلوق ہے دیکھا جائے، کوٹیشن پڑھ کے سناتی ہوں کہ روحانی مخلوق کی تین قسمیں، یعنی جن میں روح ہے نا، وہ تین قسم کی ہیں۔ ایک وہ جو سراسر خیر ہے، وہ فرشتے ہیں، یعنی فرشتوں سے کسی قسم کے شر کی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ دوسری مخلوق ایسی ہے کہ جن کا تعلق سراسر شر والا ہے، یہ شیاطین ہے۔ اور تیسری قسم وہ ہوتی ہے جن میں کچھ شریر ہیں اور کچھ نیک، ان کو جن کہتے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر جن شیطان نہیں ہوتا، یہ بہت اہم نقطہ ہے، کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں وَقَانَ مِنَ الْجِنِّ، شیطان کے بارے میں، ابلیس کے بارے میں آیا تھا، تو ہم اسے سوچتے ہیں کہ شاید جن سارے ہی شیطان ہیں۔ نہیں، اس صورت میں بھی ہم پڑھیں گے کہ کچھ نیک ہیں، کچھ بد ہوتے ہیں۔ تو انسانوں کی طرح اچھے اور برے دونوں طرح کے جنات ہوتے ہیں، اور ان کا وجود جو ہے وہ ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا ایک وجود ہوتا ہے، ان میں روح بھی ہے اور جسم بھی ہے۔ جنوں کو موت بھی آتی ہے اور پیدا بھی ہوتے ہیں، جنوں کی شادیاں بھی ہوتی ہیں۔ اب یہ نہیں مجھے پتا کہ طلاقیں بھی ہوتی ہیں کہ نہیں، نہ ہمارا کوئی سے اللہ واسطہ ڈالے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ جن قرآن سے محبت بھی کرتے ہیں، قرآن پڑھتے بھی ہیں۔ جہاں اچھی آواز میں قرآن پڑھا جائے، وہاں جنات حاضر بھی ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 6 مختلف مواقع پہ جنات سے آپ کی ملاقات ثابت ہے۔ قرآن پاک میں تقریباً 40 آیات ہیں جس میں جنوں کا تذکرہ ہے، اور 3 مقامات پہ، بڑے پیمانے پہ جنات کی بات ہوئی، پیچھے بھی ہم سورۃ الاحقاف میں پڑھ چکے۔ اس لیے کوئی یہ کہتا ہے نا کہ جن ہیں کوئی نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جن انسان نہیں ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ انسانوں میں بھی کسی کو جن کہہ سکتے ہیں، کس کو؟ بہت تیزی سے کام کرنے والے کو۔ جو انسان بہت ایکٹیو ہوتا ہے نا، عرب لوگ اس کو بھی جن کہتے تھے۔ پیچھے ہم سورۃ نمل میں غالبت پڑھ چکے نا، عفریت من الجن، تو ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں کوئی اسی قسم کا معاملہ ہو۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ جنوں کو انسانوں سے الگ ثابت کیا گیا۔ مثلا سورۃ الرحمن میں ہم پڑھ چکے، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ تو یہاں انسان کی تخلیق ٹھیکری والی مٹی، اور جنوں، الجان جو ہے ابو الجن ہے اصل میں، جیسے حضرت آدم تھے ابو البشر، تو الجان جنوں کا بڑا، اس کو نار سے بنانے کی بات کی گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن ایک الگ مخلوق ہے انسانوں سے۔ دوسری مثال سورۃ زاریات کی معروف آیت، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو والانس کیوں کہا اگر انسان اور جن ایک ہی چیز ہیں؟ اس لیے یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ شیطان کے بارے میں جو بات ہے، اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیتے ہیں کہ شیطان اصل میں جن تھا، جنوں کا ایک فرد تھا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جنات بھی موجود تھے، وہ بھی موجود تھا، سجدے کا انکار کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربه، اس نے اپنے رب کی نافرمانی اختیار کی اور فسق کیا۔ इससे आप जरा थोड़ा सा शैतान के एक्शन प्लान को भी समझिए। हम जिन्हों को तो जानते ही नहीं है ना, वो क्या करते हैं, कितना चलते हैं, हमें उसकी बहुत सारी बातें आती हैं। और जिन्नात के बारे में जानना सबसे मुश्किल है, क्योंकि हम देखते ही नहीं उसको। इस वक्त भी हो सकता है हमारे कुछ जिन भाई बहनें हों इधर, हम नहीं उनको देख रहे ना। तो लिहाजा जिन्नात के बारे में बहुत बात करना ऐसे ही है जैसे आज कोई ऐसा जरासीम, बैक्टीरिया, वायरस जिसको डिस्कवर नहीं कर पा रहे, खुली आंखों से नहीं दिख रहा, एक टेस्ट कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं, तो नहीं पता चलता ना। तो जिन को भी नहीं जानते। अब इसी से शैतान को समझे, हम कहते हैं शैतान सबको कैसे बहकाता है, तो थकता नहीं है। अच्छा पाकिस्तान में है तो अमेरिका वालों को कैसे बहकाता है, तो आप सोच लें कि हम तो जिन्नों की हकीकत नहीं जानते तो शैतान की कैसे जाने। असल में जब हम शैतान को अपने जैसा इंसान समझते हैं ना, तो बाज़ दफ़ा बहुत सारी गलतियाँ खा देते हैं। तो ये भी पता चलता है कि जिन्नों की नस्लें होती हैं, कबीलों के कबीले होते हैं, लेकिन इंसान से फ़र्क है। इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम। सूरत अलाराफ़ के बिल्कुल आगाज़ में हमने पढ़ा था कि शैतान और उसका कबीला तुम्हें देखता है जहाँ से तुम उनको नहीं देख सकते। तो जिन्नात की कहानियाँ इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। जिन स्टोरीज़ वैसे ही लोगों को बहुत प्यारी लगती हैं। सूरत के साथ साथ कुछ मज़ीद चीज़ें वाज़े होती जाएंगी इंशाल्लाह ताला, और कुछ रह गई तो फिर इंशाल्लाह हम उसको एंड पे बात कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को शौक़ बहुत होता है जिन्नों की कहानियाँ सुनने का। तो अट्रैक्शन बहरहाल इनमें मौजूद है। कुरान पाक में जिन आयात में इनके बारे में बात हुई, सूरत अलराफ़ की आयत 38, सूरत खुद आयत 119, हामीम सजदा आयत 25 से 29, सूरत अलअहक़ाफ़ की आयत नंबर 18, अज़्ज़ारियात 56, और सूरत नास की आयत नंबर 6। कुल औज़ु बिरब्बिन नास में आखिर में आता है। और सूरत अर्रहमान तो पूरी की पूरी ऐसे लगता है कि जिन्नात को भी साथ ही साथ पैगाम मिल रहा है जो कि इंसानों को मिल रहा है। फिर सूरत अलअराफ़ की आयत 12, सूरह हिजर आयत 26 और 27, 26, 27, सूरत अर्रहमान आयत 14 और 15, 14 to 15 में नाम भी आया जिन्नों का। और इसी तरह सूरह हिजर की आयत नंबर 27, 27 तख्लीक का तस्करा है। सूरह कहफ़ की आयत 50, के इब्लीस जिन्नों में से था। और सूरत अलराफ आयत 27, सूरत हिजर 16 से 18, 16 to 18, सवाफात 6 to 10, 6 से 10, और सूरह मुल्क आयत 5। इनमें आपको किसी न किसी तरह से जिन्नों की बात जो है वो मिल जाएगी। और सूरह बकरा में आयत 30 से 34 में हमने आदम अलैहिस्सलाम के तस्करे में जिन्नात का किस्सा मालूम किया था। तो शुरू करते हैं इंशाअल्लाह ताला इन सारी बातों को सामने रखते हुए। और सूरत जो है वो हकीकत में हम सब के लिए भी एक लम्हा फिक्री है। पारे के थीम के साथ जो हम थीम लेके चल रहे हैं, तो सूरत नूह और सूरत जिन का एक ही थीम है। सूरत नूह क्या थी? दाई, अल्लाह के रास्ते में तबलीग करने वालों को जो मुश्किलात पेश आती हैं उनसे घबरा कर काम छोड़ नहीं देते। सूरत जिन में भी जिन मुबल्लिग दिखते हैं तबलीग करते हुए, लेकिन यहाँ पैगाम कैसे डिलीवर करना है सूरत मुल्क की तरह, इसमें भी बेसिक्स पे बात की गई है। और कुछ और बातें हम तबलीग के नाते से सूरत के साथ साथ देखेंगे। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ऊहिया इलैया अन्नहु समअ नफरुम मिनल जिन्नी। आप फरमाइए कि मेरी तरफ वही की गई, क्या कि बड़े गौर से सुना कुरान को जिन्नों की एक जमात ने। यह लफ्ज़ ऊहिया क्या बताता है? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जिन्नों को देखा नहीं था, बल्कि ये बात आपको वही के ज़रिए बताई गई। जैसे हम नहीं जिन्नों को देख सकते, इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं देख पा रहे थे। सही मुस्लिम, तिर्मिज़ी, मुस्नद अहमद और इब्ने जरीर की रिवायत है ये। क्या हुआ था? नफर मिनल जिन्नी। नफर कहते हैं 3 से 10 तक के अदद को, या वो 3 थे या 10 से कम थे। कुछ रवायतों में एक जिन का भी मौका आता है। मुख्तलिफ मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जिन्नात आते थे, जिस वाक़े का यहाँ तस्करा है वो कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 9 जिन आपके पास आए थे। لفظ استمیع آیا، ایک ہوتا ہے سمیع، سمیع کہتے ہیں سننے کو، عام سننا جیسے آپ میں سے اکثر سنتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے استمیع، غور سے سننا، جو تھوڑے ہی لوگ سنتے ہیں، جو دماغ کی کھڑکیاں بھی بند رکھتے ہیں اور سیل فون کی کھڑکیاں بھی بند رکھتے ہیں، کوئی دوسری چیز نہیں لیتے، اور سننے کا یہ بہترین درجہ ہوتا ہے کہ انسان جب سنے تو اس کو ارد گرد کی کوئی ہوش نہ رہے۔ کیا سنا تھا؟ فقالو، یہاں سے آگے اب جن کی کہانی ہے۔ فقالو، پس انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کے گئے تھے۔ قوم کو جا کے کیا کہا؟ جیسے آپ گھر جا کے اپنی قوم کو کہتے ہوں گے، کیا کہا؟ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، آج ہم نے ایک خوبصورت قرآن سنا۔ لفظ عجب جو ہے نا، اردو میں تو عجیب کے معنوں میں ہوتا ہے نا، عجیب و غریب چیز، عربی میں خوبصورت چیز کے لیے آتا ہے۔ عجب کہتے ہیں خود کو خوبصورت سمجھنا، عجب کا شکار ہونا، اور کسی کا بہت اچھا ہونا، اتنی فصاحت، اتنی بلاغت، اس کے الفاظ خوبصورت جیسے سچے موتیوں کی لڑیاں ہیں، اس کے معنوں میں غور کرو تو ایسے لگتا ہے کہ سمندروں میں ڈوب ڈوب کے موتی نکل رہے ہیں، اتنی کشش ہے کہ دل اس کی طرف کھنچتے ہیں۔ جنہوں نے جا کر گھر میں بتایا کہ آج تو ہم ایک عجیب قرآن سن کر آئے ہیں، سوال پیدا تھا انہوں نے قرآن کا لفظ قرآن کیوں بولا؟ قرآن کا لفظ قرآن سے بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، قرآن فولان کا وزن ہے۔ جنہوں نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ وہ تو پہلی دفعہ اس سے متعارف ہوئے تھے، تو کیسے پتہ چلا کہ یہ قرآن ہے یا کچھ اور ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کثرت سے اس کو پڑھتا دیکھا، جہاں سے گزرتے تھے اس دور میں ان کو قرآن کی آوازیں آتی تھیں، شکر ہے آج کا دور نہیں تھا، کچھ اور آوازیں بھی آتے ہیں، اور عجیب ان کو اس لیے لگا کہ ان کو سننے میں مزہ بہت آیا۔ یہاں دعوت اور تبلیغ کا پہلا بنیادی نقطہ لے لیں کہ جب کبھی لوگوں کو قرآن کی دعوت دیں تو قرآن کی ہدایت کی بات نہ کریں، عجب کی بات کریں، حسن، مزہ، سکون، بڑا اچھا لگتا ہے، پارٹی بھی ہوتی ہے، بریک بھی ہوتی ہے، کھاتے بھی ہیں، سنتے ہیں تو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، نیند بھی نہیں آتی، بوجھل بھی نہیں ہوتے۔ جب دائی کو ہم شروع میں ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ پھنسا دیتے ہیں نا، تو وہ اس ڈر سے ہی نہیں آتے کہ اب سن لیا تو عمل کرنا پڑے گا۔ عموماً اسٹوڈینٹس ایک بہت ہی غلطی کرتے ہیں، اور وہ کیا، جس نئے بندے کو اپنے قرآن کے تعلیم کے سفر کی کہانی سناتے ہیں، کہتے ہیں میں بہت بدل گئی، قرآن پڑھتے ہی بدل گئی۔ اس جملے کو سن کے ہم تو چاہتے ہیں نا کہ لوگ دین کی طرف آئیں، لیکن بہت سارے جو ہیں وہ رک جاتے ہیں، کیونکہ تبدیلی اچھی ہو کے بری بڑی مشکل لگتی ہے۔ ہم اپنی جگہ پہ جمے اور کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، کدھر جانا ہے، ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں، کچھ کہنے ہی اٹھو ذرا یہاں سے اٹھ کے اوپر دوسری جگہ پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہاں سامان اٹھا اٹھا کے پھریں گے۔ تبدیلی انسان کو بری لگتی ہے، اس لیے جب بھی کبھی کسی کو قرآن کی دعوت دیں تو یہ نہ کہے کہ میں بدل گئی، آپ کے میں وہی ہوں، میرا دل بدل رہا ہے، مجھے سکون مل رہا ہے، مجھے مزہ آتا ہے، میں جیسے فلم دیکھتی تھی نا 3 گھنٹے تو مجھے وقت کا احساس نہیں ہوتا تھا، مجھے اتنا ہی مزہ آتا ہے، جیسے گانے سنتے ہوئے اچھا لگتا تھا نا، قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے اچھا لگتا ہے، اور ہماری آنکھوں سے لوگوں کو اشتہا دکھ رہی ہوتی ہے کہ میں قرآن کتنا اچھا لگتا ہے، کس طرح سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ قرآن سننے والے کو اپنے تاثرات کا اظہار کرنا چاہیے۔ گنگا بہرا قرآن نہیں ہے کہ یہاں کا قرآن کھلا یہیں آ کے کھلا، نہ زبان کھلی، نہ دل کھلا، نہ بات ہوئی، اور قرآن حقیقت میں قرآنن عجبا ہے، ایسا قرآن جو نصیحت کے اعتبار سے خوبصورت، جو برکت کے اعتبار سے خوبصورت۔ ہاں جب سمجھ آ جاتا ہے، جب اس سے دل جڑ جاتا ہے، جم جاتا ہے، تو یہدی الی الرشد، پھر راہ دکھاتا ہے ہدایت کی، بھلائی کی۔ ہدایت کی بات شروع میں نہیں کی، جب لوگوں کے دل قرآن سے جڑ جائیں گے نا، خود بخود ہدایت مل جائے گی۔ ہم لوگوں کو قرآن پڑھنے کی دعوت بھی دے تو یہ کہتے ہیں او منافقو قرآن پڑھ لو، او اللہ سے نہ ڈرنے والو آؤ قرآن پڑھ لو، او گناہگارو آؤ قرآن پڑھ لو۔ نہیں، قرآنن عجبا، گھیر کے لائیے، جیسے مرغیوں کو پکڑنا ہوتا ہے نا، تو جو لوگ ہوتے ہیں وہ یوں ڈربے کی طرف بلاتے ہیں، گھیرو گھیرو، ایک دانہ تو ان کا ادھر ڈالا ہوتا ہے، جو ہی وہ کھاتی ہیں پھر اس کے بعد ان کو ڈربے کے اندر لے جاتے ہیں۔ کسی کو بھی دعوت دینی ہے نا قرآن کی، تو نہ تو اپنے نام کو جما دیں ان کے سامنے کہ ہم فلاں گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، آئیے پلیز ہمارے نام سے جڑیے، قطعاً نہیں، نہ آپ ان کو ڈرائیں کسی تبدیلی سے، بلائیں تو اس بات کی طرف بلائیں کہ آؤ تو صحیح، دیکھو آؤ آپ کا قرآن ٹھیک کراتے ہیں، آؤ صحیح پڑھنا سیکھتے ہیں، آؤ اس کے لفظوں پہ غور کرتے ہیں، آؤ اس کے معنی پہ غور کرتے ہیں۔ جب آ گئے تو پھر بندہ بچے کی بات سن کے بھی سمجھتا ہے تو رب کی بات سن کے کیوں نہ سمجھے۔ قرآن کا اگلا اثر یہدی الی الرشد، راہ دکھاتا ہے ہدایت کی، رشد کی۔ کس چیز کی رشد؟ زندگی گزارنے کی رشد۔ حقیقت میں قرآن بندے کو ارشد بنا دیتا ہے۔ ہمارے یہاں کتنا معروف نام ہے ارشد، جن کا نام ہے بیچاروں کو پتہ نہیں رشد بھی نصیب ہے کہ نہیں، سب سے زیادہ رشد، ارشد، افضل، اکرم، سب سے زیادہ بندہ جینیس ہوتا ہے۔ اگر آپ رشد یا ارشد کا ترجمہ کریں نا تو جینیس، زندگی کے فیصلے، کیا کمانا ہے، کیا کھانا ہے، کیا کروں، یہ ٹھیک ہے میرے لیے کہ نہیں، وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ ٹھیک ہے نہیں، یہ سب کچھ کب ہوتا ہے؟ جب قرآن سے تعلق جڑتا ہے۔ کیسے دل ہرے تھے کہ سنا ایک دفعہ تو فآمنا بھی، مان بھی گئے اور اقرار بھی کر لیا، ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم ہرگز نہیں شریک بنائیں گے کسی کو اپنے رب کا، ہم کسی کو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں بنائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اس لیے کہ ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، اتنی پیاری شان ہے میرے رب کی، میں اس کے بیچ میں کسی دوسرے کو کیوں لاؤں، کیوں اپنے رب کے ساتھ دوسرے کو جوڑ دوں۔ یہ جو لفظ جد ہے شان کے معنوں میں آتا ہے۔ ہم نماز کے آغاز میں پڑھتے ہیں نا وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، تو جدو ہو نہیں کہا، حالانکہ کہا جا سکتا تھا، ضمیر لگا دیتے لفظ رب کی جگہ، رب بھی نہ کہہ کر یہاں اللہ کی شان کو بلند کیا گیا۔ تعالی جد ربنا، ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے۔ مت تخذ صاحبتم، نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا، ولا ولدا، اور نہ کوئی بیٹا بنایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جنات جو تھے یہ کرسچین تھے، اور نصارہ کا جو عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس کو اب یہ چھوڑ رہے ہیں، کنورٹ ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے اس واقعے کے جو مختلف ہمیں واقعات ملتے ہیں، اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وادی نخلا میں قرآن سننے والوں کی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے دور کی بات ہے۔ مختلف واقعات ہیں، ہمارا اس سے چونکہ عمل کا کوئی تعلق نہیں، علمی بحثیں ہیں، لیکن اگر ہم جمع کر کے دیکھ لیں تو ایک ملاقات وہ تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر سے واپسی پہ تھی۔ سورۃ الاحقاف میں اس کی ڈیٹیل آپ کو سنا چکی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی و قلت حیلتی، یا اللہ میں شکایت کرتی ہوں اپنی قوت کی کمی کا اور اپنے ہیلے اپنی تدبیر کی ناکامی کا، و حوانی علی الناس، اور لوگوں پر اپنے کم وقت ہونے کا۔ اللہ کے نبی اس طرح سے دعائیں مانگ رہے تھے، وانت ارحم الراحمین، اے اللہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے سب رحم کرنے والوں میں، وانت رب المستضعفین، اور اللہ تو کمزوروں کا رب ہے، کمزور لوگوں کا، فانت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، الی من تکلونی، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے، الی بعیدن، بیگانے کے، غیر کے، کہ یتجہمنی، جو میرے ساتھ جہالت برتے گا، او الی عدو ملکتہ امری، یا مجھے دشمن کے حوالے کرتا ہے جو میرے معاملات کا اختیار رکھے گا، فَإِلَّمْ تَكُنْ سَاخِتًا، پھر بھی اگر تو مجھ سے ناراض نہیں، علیہ، مجھ پر، فَلَا اُبَالِی، تو مجھے کوئی غم نہیں، کر لے، دشمن کے بھی ہاتھوں میں بھیج دے، شرط کہہ کہ تو مجھ سے ناراض نہ ہو، لیکن وَلَا كِنَا عَفِيَتُكَ، لیکن تیری عافیہ جو ہے، ہی اوساولی، وہ میرے لیے زیادہ وسعت والی ہے، مجھے تجھ سے عافیت چاہیے، یہ نہیں چاہیے کہ تو دشمن کے حوالے مجھے کر دے، اعوذ بنوری وجہی کا، اے اللہ میں تیرے چہرے کی پناہ میں آتی ہوں، یا آتا ہوں، جو کہ الذی اشرقت له الظلمات، جس چہرے کے ساتھ اندھیرے روشن ہو جاتے ہیں، وسلوح علیہ امر الدنیا والآخرہ، اور اس کے ذریعے دنیا اور آخرت کے معاملوں کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ کیا مانگنا ہے؟ من ان تنزل لی غضبک لقل عتبا حتی تردا ولا حول ولا قوة الا باللہ، کہ اللہ بس میرا تو کام یہ ہے کہ میں تجھے راضی کرتا رہوں، تجھے مناتا رہوں، جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں، اور میں برائیوں کو چھوڑ کے نیکیوں کی طرف آ نہیں سکتا جب تک کہ آپ کا ارادہ نہ ہو۔ اس طرح سے دل سے نکلی ہوئی دعائیں تھیں کہ وادی نخلا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جنوں سے ہوئی۔ اسی طرح ایک اور موقع آتا ہے کہ جس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور وہاں سے جنوں کی ایک پوری ٹولی گروہ جو تھا وہ گزرا تھا۔ انہوں نے ان ساری چیزوں کو سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بات کی۔ یہ آیات اسی موقع کی ہیں کہ کس طریقے سے ایک بار کا سنا ہوا ان کو سمجھ آ گیا، اور یہ موقع تھا جب آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بازار اوقات سے گزر رہے تھے اور صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اتنے میں جنات آپ کی تلاوت سن کے ٹھہر گئے، غور سے سنا اور اس کے بعد گھر جا کے دعوت دینے شروع ہو گئے۔ کون سی ڈگری لی، کون سے عالم کا کورس کیا، لیکن حق دل میں آتا ہے نا تو رکتا نہیں ہے۔ جیسے کھلے ہاتھوں میں پانی نہیں ٹھہرتا نا، آتے ہی گر جاتا ہے۔ جس بندے کے دل میں حق آ گیا نا، وہ انتظار نہیں کرے گا کہ کوئی مجھے دھکا لگائے اور پھر میں لوگوں کو سکھاؤں، لوگوں کو بتاؤں، کوئی میرے پہ مجبوری کا سودا ڈال دیا گیا پھر وہی کروں گا۔ وہ تو تڑپنے لگتا ہے، وہ تو بے چین ہو جاتا ہے، اس کے تو دل میں ایک آگ لگ جاتی ہے کہ بس مجھے اپنے رب کی بات ماننی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جنات خود اپنے بڑوں کی بات کرتے ہیں کہ وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ راز بھی آج کھل گیا کہ ہمارے ہی کچھ احمق لوگ اللہ کے بارے میں ناروا باتیں کرتے ہیں کہ اللہ ایک کی بجائے دو ہے، یا دو کی بجائے چار ہیں یا تین ہیں۔ ان ساری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جن جنوں نے اللہ کے نبی کا کلام سنا وہ مسلمان نہیں تھے۔ آپ کا یہ کلام سن کر فآمنا بھی، ایمان لے آئے۔ کیسے اللہ آج انسانوں میں بھی ان لوگوں کو سنوا دیتا ہے قرآن جو بیچارے کبھی نہیں سنتے، کبھی نہیں پڑھتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ جنوں میں بھٹکے ہوئے اللہ ان کا بھی کوئی سبب بنا دیتا ہے۔ پھر اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جن عیسائیوں میں سے تھے یا کم از کم مسلمان نہیں تھے، لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیوی اور بچے ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے۔ پھر ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قرآن کا وہ حصہ پڑھ رہے تھے جس کا تعلق اللہ کی ذات سے تھا۔ ہو سکتا ہے اگر آپ اس وقت وراثت کی آیتیں پڑھ رہے ہوتے تو ان کو یہ سمجھ نہیں آنا تھا نا۔ صرف ایک رکوع سن کے گئے، عقیدہ بدل گیا۔ ہم نے کتنے پڑھ لیے؟ قرآن پاک میں 500 سے زیادہ رکوع ہیں، جس میں سے 400 تو ہم پڑھ ہی چکے ہیں۔ آخری پاروں میں رکوع چھوٹے ہیں لیکن زیادہ ہیں۔ ہمارے دل میں کتنی تڑپ آئی۔ یہ تو کہنا نا کہ انہ کان یقول سفیہنا، کہ ہمارے بے وقوف کہتے تھے۔ یہ لفظ سفیہ ایک شخص کے لیے بھی آتے ہیں اور بہت ساروں کے لیے بھی آتا ہے، گروہ کے لیے بھی آتا ہے۔ اگر اس کو نادان کے معنوں میں لیا جائے تو ابلیس بھی مراد ہے، کیونکہ جنوں سے ہی تھا نا وہ۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے جن کی نادانی کی بات کی، ابلیس کی بات کی کہ اس نے ایسی بات کیوں کی۔ اور ہر دور کے احمق اور شیطان کی باتوں پہ چلنے والے لوگ جو اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، شتتا۔ شتت کا لفظ دوری کے معنوں میں آتا ہے، بہت دور ہونا۔ حق سے ہٹی ہوئی بات کو قول شتت کہتے ہیں۔ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ باتیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اس طرح پیدا کیا، یہ حق سے بڑی بھی باتیں ہیں۔ امام ابن جوزی کی ایک بڑی معروف کتاب ہے تلبیس ابلیس، اسی طرح ان کی ایک اور کتاب ہے کتاب الصفہ، اس میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں سہل بن عبداللہ صحابی کا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک مقام پر ایک بوڑھے جن کو دیکھا، بیت اللہ کی طرف مکر کر کے نماز پڑھ رہا تھا۔ اون کا جبہ پہنا ہوا تھا جس پر بڑی رونق معلوم ہوتی تھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت سہل کہتے ہیں کہ میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دے کر بتایا کہ تم اس جبے کی رونق سے متاثر ہو رہے ہو، یعنی میرا یہ جبہ بڑا نیا بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، حالانکہ یہ جبہ 700 سال سے میرے بدن پر ہے، اور اسی جبے میں میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، اور اسی جبے میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا، اور میں ان جنات میں سے ہوں جس کے بارے میں یہ سورت جن نازل ہوئی۔ یہ تفسیر مظہری کی روایت ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ جن چھپی ہوئی چیز ہے، لیکن اللہ جس کو دکھانا چاہے سنانا چاہے دکھا دیتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں۔ صحابی عبداللہ بن مسعود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور اس رات آپ جنات کو تبلیغ اور دعوت دینے گئے، میں آپ کے ساتھ تھا۔ مکہ مکرمہ کے قریب جنگل میں گئے اور وہاں آپ نے ان کو قرآن سنایا۔ ہم تو ابھی انسانوں تک نہیں سنا سکے، ہم کتنی جلدی تھکتے ہیں۔ ہم تھوڑا سا کام کر کے کہتے ہیں اب ایک کام کر لیا، اب پھر ہم نہیں کرنا، اب یہ تو کام ہمارا تو نہیں نا، اب یہ تو سارا تو کام ہم نے نہیں کرنا، اب میں نے اپنے خاندان کے ایک انسان کو دعوت دے دی ہے دین کی، اب دوبارہ پھر اسی کو دعوت دوں، پھر اس کو بلاؤں کہ درس ہے آ جاؤ سن لو، آ جاؤ قرآن سن لو، آخری آیتیں رہ گئی، مجھے تو ایک سال ہو گیا ان کو بلاتے بلاتے۔ نہیں، آنر، اعزاز سمجھ کے، اس لیے کہ جس بندے کو بات سمجھ آ جاتی ہے اس کے بعد پھر وہ خود پیچھے نہیں ہٹتا۔